نعره سلام
الله 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 الله
جب سے مسلم گیا جب وطن سے کوچ کے مسلم کے تیار ہوئے خانہ آل بہ میں گریہ و زار ہوئے خانہ آل بہ میں گریہ و زار ہوئے دونوں بیٹوں کی جو رخصت ماں سے یک بار ہوئے دونوں بیٹوں ڈوکی جو رخصت ماں سے یک بار ہوئے حرف زن شوہر سے اپنے یوں وہ دکھ یار ہوئے حرف زن شوہر سے اپنے یوں وہ دکھ یار ہوئے ایک تو داغ فراق اپنا دیے جاتے ہو تم دوسرے میرے کلیجوں کو لیے جاتے ہو تم ایک تو داغ فراق اپنا دیے جاتے ہو تم دوسرے میرے کلیجوں کو لیے جاتے ہو تم جب وطن سے کوچ کے
جزاک اللہ ذاکر اول جناب عرفان حسین رضوی صاحب سوز و مرثیہ پیش فرما رہے تھے شہزادی آپ کی اس عبادت کو اس قلیل سی عبادت کو کثیر کر کے اپنی بارگاہ میں قبول اور مقبول فرمائے. سمعین محترم دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے اور مجلس اعضاء آج کافی تاخیر سے شروع ہوئی, میں بلا تمہید ملتمس ہوں برادر علی مرتضیٰ صاحب اگر ہمیں سماعت فرما رہے ہیں تو بلا تمہید تشریف لائیں اور بارگاہ امامت میں سلام کا نذرانہ پیش فرمائیں, درود کی تلاوت سے استقبال کریں گے. مل کے نعرہ صلوات
برائے تعجیل ظہور امام زمان بلند ترین صلوات اللہ صلی اللہ چار میں سر سماعت کی نظر کر رہا ہوں. زندگی جب غم شبیر میں ڈھل جاتی ہے, زندگی جب غم شبیر میں ڈھل جاتی ہے پھر وہ ہر غم سے بہت دور نکل جاتی ہے, پھر وہ ہر غم سے بہت دور نکل جاتی ہے. زانوے ہو بے شگے دیپا اگر دم نکلے, زانوے ہو بے شگے دیپا اگر دم نکلے خود بخود موت شہادت میں بدل جا
جاتی ہے زندگی جب غم شبیر.
درود پڑھ دیجیے محمد وال محمد پر. اللہم صلی علی محمد. قمر حسنین صاحب کے کلام کی چند اشعار.
جیتے گئے کیسے سب کو بتایا حسین نے, لبیک یا حسین سکھایا حسین نے. جیتے گئے کیسے سب کو بتایا حسین نے, مجلس ہے استغاثہ شبیر کا جواب, مجلس ہے استغاثہ شبیر کا جواب. وہ آ گیا ہے جس کو بلایا حسین نے. جیتے گئے کیسے سب کو بتایا حسین نے, کیا ہے حسین اب یہ خدا ہی بتائے گا. کیا ہے حسین اب یہ خدا ہی بتائے گا, کیا ہے خدا یہ سب کو بتایا حسین نے. جیتے گئے کیسے سب کو بتایا حسین نے, اور آئی نہ مجلسوں کے تبرک میں کچھ کمی, آئی نہ مجلسوں کے تبرک میں کچھ کمی. ارے کھانا معیشتوں کو کھلایا حسین نے. جیتے گئے کیسے سب کو بتایا حسین نے, اور پنجے پہ جب علم کے رکھا ہاتھ یوں لگا, پنجے پہ جب علم کے رکھا ہاتھ یوں لگا, ارے جیسے کہ مجھ سے ہاتھ ملایا حسین نے, جیسے کہ مجھ سے ہاتھ ملایا حسین نے. جیتے گئے کیسے سب کو بتایا حسین نے, جتنا تھا علم فرشے عزا سے ہمیں ملا, جتنا ہے علم فرشے عزا سے ہمیں ملا. ارے ہم کو قمر لکھایا پڑھایا حسین نے. جیتے گئے کیسے سب کو بتایا حسین نے, لبیک یا حسین سکھایا حسین نے. جیتے گئے کیسے سب کو بتایا حسین نے.
برائے تاجیل ظہور امام زمان بلند ترین صلوات.
جزاک اللہ. سلامت رہیے, آباد رہیے شہر کراچی کی معروف آواز. برادرم جناب علی مرتضیٰ صاحب بارگاہ محمد و آل محمد میں سلام کا نذرانہ پیش فرما رہے تھے. شہزادی اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول اور مقبول فرمائے. ذرا ایک مرتبہ مل کے بابا سے بلند نعرہ صلوات صلی علی محمد و آل محمد. چار مصرے پیش کر رہا ہوں اور شہر کراچی کے قہر دل عزیز نوح خاں کو یہاں دعوت سخن دینے جا رہا ہوں کہ شہر اگے ظلم پہ تلوار بنے بولا کریں تاکہ پہچانے جائیں.
علی میں کھیلا ہے وہ لا شریک جو چودہ میں بھی اکیلا ہے. حسین کون وہی باعث نجات, حسین حسین کون وہ حلال مشکلات, حسین حسین کون وہ عکس صفات ذات, حسین حسین کون وہ اسلام کی حیات, حسین حسین کون وہ رازوں کو کھولنے والا, سینہ کی نوک پہ بے جسم بولنے والا. بر عظمت بی بی خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا بلند تر صلوات.
جزاک اللہ عفت. جناب اسد آغا بھائی بارگاہ امامت میں سلام کا نذرانہ پیش فرما رہے تھے. میں بلا تمہید ملتمس ہوں, درخواست گزار ہوں نامور عالم دین دنیائے خطابت کا ایک روشن باب حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا سید عارف شاہ کاظمی صاحب تشریف لائیں اور آج کی اس مجلس عزا سے خطاب فرمائیں. ایک مرتبہ ذرا مل کے نعرہ تکبیر بولا کریں بھائی تاکہ پہچانے جائیں. مل کے نعرہ رسالت, دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے مل کے نعرہ حیدری حسینیہ حسینیہ یزیدیہ یزیدیہ بر محمد و آل محمد, بلند تر نعرہ صلوات.
صلوات پڑھے محمد و آل محمد. ایک سورہ فاتحہ کی گزارش ہے. سید مہدی حسن آبدی, سید علی میاں زیدی, امیر فاطمہ, سید فدا حسین جعفری, سید طفیل حسین نقوی, مقدسہ خاتون عشرت حسن جعفری, خورشید حسن زیدی, روشن علی زیدی, ظہیر اختر, حامد حسین, فہمیدہ سلطانہ, شوکت حسین نقوی, اقبال حسین نقوی اور جتنے بھی شہدائے ملت جعفریہ ہیں سب کو یاد کرتے ہوئے سورہ فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم, مالک یوم الدین, ایاک نعبد و ایاک نستعین, اهدنا الصراط المستقیم, صراط الذین انعمت علیہم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد, اللہ الصمد, لم یلد ولم یولد. قل هو اللہ احد, اللہ الصمد, لم یلد ولم یولد. قل هو الله احد, الله الصمد, لم يلد. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله كما هو أهله. الصلاة والسلام على سيدنا
سید المرسلین و خاتم نبیین ابی القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سب مل کے اپنے مولا کے ظہور کی دعا اللهم كل وليك الحجة بليل حسن صلواتك وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل وليا وحافظا وقائدا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوى وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين صلوات پڑھے محمد وآل محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم بقیۃ اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین صلوات پڑھے محمد و آل محمد دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے میری گزارش ہوگی ایکو ذرا کم کر دیں آواز بہت زیادہ گونج رہی ہے بار دیگر صلوات پڑھیں محمد و آل محمد مسلسل آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں کہ انسان کو خدا نے دنیا میں بھیجا تاکہ انسان اپنے وقت کے ولی سے اور امام سے رابطے کو مضبوط کرے کیونکہ حبل اللہ اگر اللہ کی رسی کوئی ہے تو وہ ولی خدا ہے اور آواز آئی بقیۃ اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین ایک ہستی ہے جسے خدا نے آج تک باقی رکھا یہ تمہارے لیے باعث خیر ہے باعث برکت ہے لیکن ایک شرط لگا دی جب تک تو مؤمن نہیں بن جاتا تب تک یہ ہستی تجھے خیر اور برکت نہیں دے گی اب مؤمن کون ہوتا ہے اور مؤمن کیسے بنا جاتا ہے عوامی تصور میں مؤمن ہم اسے بولتے ہیں جو محمد رسول اللہ کے بعد علی ولی اللہ کہے تو جب تعارف بھی کرواتے ہیں کہتے ہیں مولانا یہ ہمارا مسلمان بھائی ہے اور یہ ہمارا مومن بھائی ہے تو وہیں سے ہم اندازہ لگا لیتے ہیں کہ مسلمان کا مطلب کیا ہوتا ہے اور مومن کا مطلب کیا ہوتا ہے مسلمان کا مطلب جو محمد رسول اللہ پڑھے، اور ہمارے نزدیک مومن وہ ہوتا ہے جو رسول کے بعد علی کی امامت کو تسلیم کرے، تبھی مولا علی کا لقب ہے امیر المومنین، کن کا امیر ہے؟ مومنوں کا امیر ہے۔ یہ ایک عوامی تصور ہے، بے اصطلاح عام شیعہ وہی ہوتا ہے جو رسول کے بعد 12 اماموں کی امامت کو مانے، دوسرا لفظ ہے ان کو تسلیم کرے، تیسرا لفظ ہے ان کی اتباع کرے، اطیع اللہ و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، کس کی اطاعت کرو؟ اللہ کی اطاعت کرو۔ کس کی اطاعت کرو؟ رسول کی اطاعت کرو۔ بھائی ہم ہدایت لینے کے لیے اتنا دور کیوں جاتے ہیں؟ اللہ نے ہدایت کے لیے کتاب بھیجی ہے، اسی کتاب میں اللہ نے کئی نشانیاں بتا دی ہیں کہ تجھے ہدایت کس سے لینی ہے۔ اب ہم یہ کرتے ہیں کہ فلاں مفتی نے کیا کہا، فلاں مولوی نے کیا کہا، جب تجھے سمجھ نہ آئے پھر تو چلا جا مفتی کے پاس، پھر تو چلا جا مولوی کے پاس، لیکن پہلے ہی درجے میں تو کوشش نہ کرے اور ساری زحمتیں ساری کوششیں مفتیوں پہ ڈال دے، مولوی پہ ڈال دے۔ کبھی تو خود تو قرآن کو کھول کے پڑھ، کبھی تو خود تو ترجمہ پڑھ کہ خدا کہنا کیا چاہتا ہے، وہ بتانا کیا چاہتا ہے۔ اگر ہمیں مولوی اور مفتیوں کا محتاج کرنا ہوتا تو خدا قرآن ہی نہ بھیج دیتا۔ قرآن کیوں بھیجی؟ اگر یہ قرآن ہدن للمتقین ہے، اگر یہ قرآن باعث ہدایت ہے تو اس قرآن میں ہدایت ہونی چاہیے۔ اب ہدایت جب ہم قرآن پڑھیں گے، ہم زیارت عاشورہ بھی پڑھتے ہیں تو عربی میں، اب پتہ نہیں ترجمے میں کیا ہے، یہی دعا جو مجلس سے پہلے پڑھتے ہیں، اللہم کن لولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائے فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعہ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا، اس کا ترجمہ کسی کو پتہ نہیں ہے۔ اگر رٹی رٹائی دعائیں پڑھی جائیں اس دعا کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ بالکل ایسے ہے یہاں ساری مسجد کھچاکچ بھری ہوئی ہو اور یہاں میں مجلس فارسی میں پڑھنا شروع کر دوں اور آپ کہیں مولانا ہم تبرکن سن رہے ہیں۔ بھائی تبرک تو ہو جائے گا لیکن تیری سمجھ میں کچھ بھی نہیں آئے گا، فائدہ کیا؟ لفظ ادا ہوں بندہ سمجھے نا، دعا پڑھے سمجھے نا، اللہ سے باتیں کرے پتہ ہی نہ ہو۔ بس دعائے قنوت پڑھے، کہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرت حسنا، بھائی دعا مانگ رہے ہو نا، دعا کا مطلب کیا ہے؟ تو اللہ سے کچھ مانگ رہا ہے، جب تجھے پتا ہی نہیں تو کیا مانگ رہا ہے، وہ تجھے عطا کیسے کرے گا؟ شناسائی تو ہو میں اللہ سے کیا مانگ رہا ہوں۔ ہم نے ساری ذمہ داریاں مدرسوں پہ مولویوں پہ ڈال دی، کبھی بھی اپنی عقل کو استعمال نہیں کرتے۔ پھر مولا کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں تھی کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا۔ جب یہ احکامات آتے ہیں اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، یہ حکم کس کو ہے؟ یہ حکم ڈائریکٹ بندے کو کیا جا رہا ہے۔ اللہ کس سے مخاطب ہے؟ مجھ سے مخاطب ہے، آپ سے مخاطب ہے۔ یہ تو ہم نے پیشہ بنا دیا کہ بھائی یہ مولوی صاحب ہیں، یہ غیر مولوی صاحب ہیں، اور خدا نہ خواستہ کوئی مولوی غلطی کر دے تو فوراً کہتے ہیں آپ تو علامہ صاحب ہیں، آپ سے وعید تھا۔ وہ کیا مطلب؟ واجب و حرام صرف مولوی کے لیے آپ کے لیے نہیں ہے؟ کہتے مولانا ہم کرتے تو کوئی مسئلہ نہیں لیکن آپ نے کر دیا، لگ ایسا ہے لگتا ہے کہ جیسے دین مولوی پہ اترا ہے آپ پہ نہیں اترا، ہاں دین کسی مجتہد پہ اترا ہے آپ پہ نہیں اترا۔ بھائی دین اسلام سب کے لیے سیم ہے، یہ اور بات ہے کہ ایک بندہ ثواب حاصل کرنے کے لیے مثلا دین کے راستے میں جاتا ہے، کہتا ہے میں وہی کام کروں گا جو انبیاء نے کیا، 24 گھنٹہ مثلا دین کی خدمت کروں گا، امر بالمعروف کروں گا، نہیں عن المنکر کروں گا، ورنہ چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، میرے مولا کے زمانے میں کوئی مدرسے کا تصور نہیں تھا۔ یہ تو معاشرے میں جب بے دینی بڑھی تو لوگوں نے مدرسے بنائے، ورنہ چھٹے امام کے زمانے میں مدرسہ نہیں تھا۔ کوئی کسائی تھا، کوئی نجار تھا، کوئی درزی تھا، کوئی جوتی سینے والا تھا، کوئی روٹی پکانے والا تھا، سارے لوگ صبح کو پہلے امام کا درس سنتے تھے پھر اپنے کاموں میں چلے جاتے تھے۔ مطلب علم دین ہر بندے پہ واجب ہے،
مطلب ہر بندہ جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہے وہ عالم بالاحکام الہی ہو، یہ نہیں کہ صرف مولوی کو پتا ہو غسل جنابت کیسے کیا جاتا ہے، خواتین کے احکام کیا ہوتے ہیں، مردوں کے احکام کیا ہوتے ہیں، نجاسات کون سی ہوتی ہیں، طہارات کون سی ہوتی ہیں. اگر تو مسلم ہے، اگر تو نے کلمہ اسلام پڑھا ہے، اگر تو نے اسلام کے اسکول میں داخلہ لیا ہے، تو تجھے پتا بھی ہونا چاہیے کہ اللہ اس بندے سے چاہتا کیا ہے. تو ہر بندہ جب مرے گا وہ گنہگار ہو کے مرے گا. اللہ کہے گا کل میں نے انسان کی تعریف آپ کے سامنے بیان کی. کیا تھی انسان کی تعریف؟ انسان وہ ہے جو لا محدود تربیت پانے کی صلاحیت رکھتا ہے. یہ انسان کی ڈیفینیشن ہے. حیوان محدود تربیت پاتا ہے، لمیٹڈ ٹریننگ حیوان لے سکتا ہے، انلمیٹڈ ٹریننگ حیوان نہیں لے سکتا. آپ شیر کو بہت کم سکھا دو وہ سرکس میں تھوڑا بہت گھومے گا پھرے گا، بندر کو سکھا دو وہ تھوڑا بہت سائیکل چلا لے گا، اتنا ہی سیکھ سکتا ہے، اس سے زیادہ سیکھ نہیں سکتا. لیکن انسان کے بچے کو تم کیا کچھ نہیں سکھا سکتے. ہاں انسان کا بچہ انجینئر بنتا ہے، ڈاکٹر بنتا ہے، لا محدود تربیت پانے کی صلاحیت. اب اسے کون سی تربیت حاصل کرنی ہے؟ دنیا میں علوم تو بہت ہیں. معصوم فرماتے ہیں وہ تربیت حاصل کر جس کے ذریعے سے تو پروردگار عالم کے قریب ہو جائے. وہ علوم حاصل نہ کرنا صرف جس کے ذریعے سے تجھے مال ملتا ہے، وہ علم حاصل کرنا جو قابل منافع ہو عوام کے لیے بھی، تیری ذات کے لیے بھی، اور پروردگار عالم اس کے نتیجے میں تجھے کیا عطا کرے؟ اجر بھی عطا کرے. اگر علم غیر نافع عطا کرے گا، مثلا پہلے اپنی تربیت کر اس کے بعد علم حاصل کر. میں نے مثال دی، چھوٹا سا گلاس ہے، اگر گلاس صاف نہیں ہوگا جو بھی پانی اس میں آئے گا نجس ہو جائے گا. یہ جو بدن اللہ نے آپ کو دیا ہے یہ ظرف ہے، اس کے اندر جو چیز گئی ہے وہ روح ہے. اب ظرف میں جو کچھ تم لے رہے ہو کن چیزوں کے ذریعے لے رہے ہو؟ آنکھوں کے ذریعے تصویریں تمہارے وجود میں جا رہی ہیں، کانوں کے ذریعے آوازیں تمہارے وجود میں جا رہی ہیں، جب کتاب پڑھتے ہو علم تمہارے وجود میں جا رہا ہے، جب تقریریں سنتے ہو علم تمہارے وجود میں جا رہا ہے، جب کھانا کھاتے ہو پیٹ میں، یہ فزیکل چیزیں تمہارے وجود میں جا رہی ہیں. جو ان فزیکل چیزیں ہیں یہ علوم ہیں، یہ آوازیں ہیں. اب آوازیں سننے کے بعد تمہارے وجود میں فیلنگ پیدا ہوتی ہیں، علوم حاصل کرنے کے بعد تمہارے وجود میں جذبات بنتے رہتے ہیں. یعنی اگر کسی جوان کے ذہن میں غلط فکر آ گئی، جو فکر ابن سعد کے ذہن میں تھی، جو فکر شمر کے ذہن میں تھی، جو فکر ابن ملجم کے ذہن میں تھی، وہ کون سی فکر تھی؟ اس کے ذہن میں فکر یہ تھی، اگر رے کی حکومت مل گئی تو میں کامیاب ہو جاؤں گا، اگر میں تہران کا بادشاہ بن گیا تو میں کامیاب ہو جاؤں گا. اب اسی فکر کو اچیو کرنے کے لیے وہ قاتل حسین بنا. شمر کی فکر کیا تھی؟ اگر حسین کو مار دیا مجھے مقام ملے گا. اسی فکر کو حاصل کرنے میں وہ جناب سکینہ پہ ظلم کرتا تھا. اب ہور کی فکر کیا بنی؟ ہور نے جب سوچا، اس نے دیکھا ہے ہور اگر دنیا مل گئی تو کتنے سال کا ہو چکا ہے، 50-60 سال کا ہو چکا ہے، اگر دنیا مل بھی گئی کتنے سال دنیا میں جیے گا؟ 10-15 سال جیے گا اور اس کے بعد چلا جائے گا. لیکن اے ہور، ایک دنیا ہے، ایک آخرت ہے جو ابدی دنیا ہے. جب قیامت کے دن تیرا رسول خدا تجھ سے پوچھے گا ہور جہنم کما کے لائے ہو یا جنت کما کے لائے ہو، یزید کو راضی کر کے آئے ہو یا اللہ کو راضی کر کے آئے ہو، کہ مرنا تو ویسے ہی ہے لیکن ایسے مروں جس موت پہ میرا رب راضی ہو. فکر بدلی تو انسان کے ایکشن بدل گئے. فکر کا تعلق آپ کے اعضاء و جوارح سے ہے، تو اسلام کا سب سے زیادہ فوکس کس پہ ہے؟ انسان کی فکر پر ہے. تبھی آواز آئی قرآن میں، اصبروا وصابروا ورابطوا، صبر کرو. کس پر؟ واجبات پر، محرمات پر. اور اس صبر کا صلہ جو تجھے خدا دے گا تم نے تصور نہیں کیا. جو بے صبر لوگ ہوتے ہیں نا، دنیا کے لیے اپنی عفت کو بیچ دیتے ہیں، ہاں دنیا کے لیے اپنی آخرت کا سودا کرتے ہیں. کہتے ہیں مولانا ہم نے توبہ کر لی. بھائی تم نے کیا کیوں ایسا کام؟ مولانا فرماتے گناہ کی نجاست وہ ہے، اللہ معاف تو کر دیتا ہے، مجلس امام حسین میں آؤ گے اللہ معاف کر دے گا، لیکن اس کی نجاست ہمیشہ کے لیے باقی رہ جاتی ہے. اس کا دھبا جو تمہارے روح پہ لگا ہے وہ ہمیشہ باقی رہ جاتا ہے. میں نے کسی نوجوان سے کہا، میں نے کہا دیکھو اگر نگاہوں کو حرام میں مبتلا کرو گے، بعد میں امام حسین کی مجلس میں جا کے معافی بھی مانگ لو گے، لیکن میں نے کہا زندگی کے کسی بھی پہل میں اگر تم یہ سوچو نا کہ تم نے وہ گناہ کیا تھا، وہ گندی چیز تمہارے ذہن میں ابھی تک باقی ہے. اب شیطان کے لیے کام آسان ہو گیا، کوئی گندی چیز، کوئی گندی تصویر اگر آپ کے ذہن میں، آپ نے معافی مانگ لی، مولا حسین جوان تھا، خدعتن دنیا بغرور رہا، دنیا نے مجھے دھوکہ دیا، شہوت نے مجھے دھوکہ دیا، مولا میں نے گناہ کر دیا، اب معاف تو اللہ کر دیتا ہے، وہ کریم ہے، کریم کا کام ہے بندوں کو بلاتا ہے، اس سے صبح سے شام تک مانگتے رہو، وہ تھکتا نہیں ہے کیونکہ تھکاوٹ اس کے وجود میں ہے نہیں، وہ سخی ہے، سخاوت اس کی صفت بھی ہے، سخاوت اس کی عادت بھی ہے، سخاوت اس کا ملکہ بھی ہے. ایک مرتبہ آدمی سخی ہوتا ہے، چار بار مانگو تھک جاتا ہے، کیونکہ اسے سخاوت کی عادت ہے پر سخاوت اس کی صفت نہیں ہے. یہ مراحل ہیں. پہلے مرحلے میں تمہیں عادت ہوتی ہے. عادت کا مطلب کیا؟ ایک بار دو گے، دوبارہ دو گے، تیسری بار تنگ آ جاؤ گے، مطلب ابھی تک صفت نہیں بنی، ابھی تک عادی سخی ہو. لیکن جب زیادہ بندہ دیتا ہے تو سخاوت اس کی صفت بن جاتی ہے. جیسے حاتم طائی تھے، کسی نے کہا تم حاتم کو سخی کہتے ہو، میں بھی سخی ہوں. اچھا، کہ تم بھی دیتے ہو؟ ہاں، کہ میں بھی دیتا ہوں، میرا دروازہ بھی فقیروں کے لیے کھلا رہتا ہے. تو یہ شخص بھیس بدل کے نقاب لگا کے اس کے در پہ مانگنے گیا. پہلے دن مانگا، اس نے دیا. دوسرے دروازے پہ گیا، اس نے دیکھا وہی بندہ ہے، دیا. تیسرے دروازے پہ گیا، دیکھا وہی بندہ ہے، دیا. چوتھے پہ گیا، اس نے کہا مجھے پاگل سمجھا ہوا ہے، تو بار بار مجھ سے مانگنے آ رہا ہے، میں نے تین دن تو دیا. اس نے اسی وقت نقاب اتارا، کہ ابھی تک سخاوت تیرے وجود میں صفت نہیں بنی. حاتم طائی آٹھ دروازوں سے کوئی جاتا تھا، وہ کیونکہ اس کی صفت بن چکی تھی. صفت سے بھی اعلیٰ درجہ ہوتا ہے وہ ملکہ بن جائے. کس طرح آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں؟ دیکھیے، ایک مرتبہ آپ کی نگاہ نامحرم پہ پڑتی ہے، شہوت نفس کہتا ہے دیکھو، لیکن آپ کے تو نہیں، مجلس میں گیا اور مولا کی حدیث سنی کہ آنکھوں کو نجس نہ کرو، آپ نے نگاہوں کو جھکا، آپ نے جھکایا، آپ نے اس کو آرڈر دیا کہ جھک جاؤ، وہ جھک گئیں، پر دل تھا کہ دیکھوں. پہلی بار یہ کام کیا، دوسری بار پھر آپ نے کہا امام نے بولا ہے، پھر آپ نے جھکا دیا. جب ریپیٹڈلی کرو گے اب عادت بن جائے گی، اب مشکل نہیں ہوگا، عادت بن گئی. جب لمبا عرصہ گزر جائے گا پھر صفت بن جائے گی. لوگ کہیں گے یہ عفیف ہے، ہم چار دن عبادت کرتے ہیں، پانچ دن عبادت کرتے ہیں، پھر ایک ایسا گیپ آتا ہے، نماز بھول جاتے ہیں، پھر تھوڑا بیدار ہوتے ہیں، پھر نماز پڑھتے ہیں. کہ مولانا چالیس دن نماز شب پڑھی، پھر نماز چھوٹ گئی، پھر تھوڑے بیدار ہوئے، پھر تھوڑی ہمت کی، پھر پڑھی، پھر چھوٹ گئی. لیکن جب ایک لمبا عرصہ پڑھتے ہو وہ صفت بن جاتی ہے. جب صفت بن جاتی ہے تو پھر دنیا کہتی ہے یہ زین العابدین ہے، یہ سید الساجدین ہے، سیدہ صدیقہ ہیں، ان کی صفت ہے. ہاتھوں کے بنائے ہوئے سچے نہیں ہیں، صفتن سچے ہیں، صدیقہ ہیں. اب جب اگلا مقام ہے یہ تمہارا ملکہ بن جائے، عالی ترین منزل، عصمت جو اہل بیت کو خدا نے دی وہ ان کا ملکہ تھا. یعنی ہم عادتاً معصوم بن سکتے ہیں، صفتاً معصوم بن سکتے ہیں، لیکن عصمت ہمارا ملکہ بن جائے، یہ اعلیٰ ترین مقام ہے. ملکہ جب بن جاتی ہے پھر آنکھوں کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی، جیسے نامحرم کوئی سامنے آتا ہے یہ آنکھیں خود بخود بند ہو جاتی ہیں. اور آسان کر کے سمجھاؤں، آپ جب شروع میں گاڑی سیکھتے ہو تو سکھانے والا بتاتا ہے اب پہلی گیئر لگاؤ، اب کلچ پہ پاؤں رکھو، دوسری گیئر لگاؤ. آج کل تو آٹومیٹک گاڑیاں آ گئیں تو کلچ ولچ کا چکر ہی ختم ہو گیا ہے، لیکن آج بھی جو سیکھتا ہے اس کو اسی طرح سکھایا جاتا ہے، اب کلچ پہ پاؤں رکھو، دوسری گیئر، اب تیسری گیئر. اب جب شروع شروع میں یہ گاڑی چلاتا ہے تو عادت بننے میں ٹائم لگتا ہے، تو پہلی کی جگہ دوسری اور کلچ کی جگہ کبھی ریس ریس پہ جگہ پہ کبھی بریک لگا دیتا ہے، हाँ, लेकिन करते करते क्या हो जाता है, आदत हो जाती है। लेकिन जब आदत होती उस वक्त भी सोचता है कि रेस पे पाँव देना है, ब्रेक पे पाँव, यानी जहन से बता रहा होता है अब रेस दो, अब ब्रेक दो, अब गियर को चेंज करो। लेकिन एक मकाम आता है ये इसकी सिफत बन जाती है, फिर सोचना नहीं पड़ता, सामने वाले से बातें कर रहा होता है, हाथ पांव खुद ही चल रहे होते हैं। मलका आपके वजूद में आ जाता है। अब आप खुद ड्राइवर हों और फ्रंट सीट पे किसी के साथ बैठे हो जो अनाड़ी हो, तो एक मोमिन बैठा था और वो अगला बंदा थोड़ा गाड़ी उल्टी सीधी चला रहा था, और जब उतरे तो कह रहे मौलाना मेरे टांगों में दर्द होगा। मैंने कहा क्यों? कहा गाड़ी ये चला रहा था, ब्रेक में मार रहा था। तो उसका क्योंकि मलका बन चुका है ना, वो समझ रहा मैं चला रहा हूँ, तो ऑटोमेटिकली उसकी टांगें जो हैं वो क्या कर रही थी, काम कर रही थी। इसी तरह जब तकवा मलका बन जाती है, जब तेरी सिफत बन जाती है, मुश्किल नहीं है, जिस तरह तुमने गाड़ी चलाई, चलाते चलाते वो तुम्हारे वजूद की एक सिफत बन जाती है। इसी तरह आंखों को अगर आदत दिलाओगे हराम की तरफ न जाएं, अब जब आंखों को आदत हो गई, अब बंदा रोड पे हो या घर पे हो, मोबाइल पे हो या टीवी पर हो, जैसे गंदी चीज आएगी इसकी आंखें ऐसे झुकेंगी जैसे सलमान की झुक जाती थी। तब जाके तू ईमान के दसवें दर्जे पर क्या हो जाएगा, फाइज हो जाएगा। यही तो कुदरत ईमानी है ना। मोमिन शुजा होता है, मोमिन ताकतवर होता है, वो पैसे के बदले में अपना ईमान नहीं बेचता, वो माल के लिए अपनी आखिरत को तबाह हो बर्बाद नहीं करता। तभी मैंने कहा कि अल्लाह की सबसे बड़ी अमानत अगर खुदा आपको दे रहा है कुरान और अहले बैत के बाद, वो तुम्हारी औलादें हैं। क्योंकि ये मजलिस लाइव मुख्तलिफ सोशल मीडिया पर भी जा रही है, तो सिर्फ आप नहीं देख रहे, पाकिस्तान से बाहर भी मोमिनीन देख रहे हैं। तो कुछ चीज़ें मैं उनके लिए भी बयान करता हूँ कि मैं मुसलसल मजलिसों में कह रहा हूँ कि माल की खातिर अगर पाकिस्तान को छोड़ के वेस्टर्न कंट्रीज़ में जाओगे, कोई कहे मौलाना माल कमाना गुनाह है, गुनाह नहीं है। एजुकेशन के लिए जाना गुनाह है, गुनाह नहीं है, जाओ। लेकिन ये याद रखना उन मुआशरों में तुम्हारी नस्लें तबाह हो जाएंगी। मैंने पिछली मजलिस में कहा तीसरी नस्ल वहां तबाह होती है। एक मोमिन ने वहां से मुझे मैसेज किया कि मौलाना पहली तबाह हो चुकी है, आप तीसरी की बात कर रहे हैं, हम पहली में फंसे हुए हैं। जब तुझे अल्लाह ने अकल दी है, हाँ घर मिल जाएगा, गाड़ी मिल जाएगी, लग्जरी लाइफ स्टाइल मिल जाएगा, पैसा मिल जाएगा, लेकिन जब 50-60 के हो गए, जब जिंदगी का समर क्या है, समर तुम्हारी औलाद है। बड़ा शुक्र खुदा अदा करे वो वालिद जिसका बेटा मुत्तकी है। नेक औलाद से बड़ी कोई नेमत नहीं है, नेक बीवी से बड़ी कोई नेमत नहीं है, अफीफा औरत से बड़ी कोई नेमत नहीं है, बाकिरदार अफीफा बाहिजाब मुत्तकी मुतिया बीवी से बड़ी कोई नेमत नहीं है जो अल्लाह तुझे अता करता है, जिसकी तू कदर नहीं करता। कई मोमिनीन अपने घरों को तबाह कर देते हैं, किसकी खातिर, किसी बदकारा बदहिजाब फासिका औरत की खातिर अपने घर को तबाह कर देते हैं। कदर व कीमत नहीं जानते कि क्या कीमत है नेक खातून, मुहज्जबा खातून, मुतिया खातून, जिसकी शिकम से नस्ल पैदा होती है, वो तुम्हारे बच्चों की मुरब्बी बनती है। क्या तू हैवान है शहवत जिस्म के लिए, माल दुनिया के लिए अपने मासूम बच्चों को तबाह हो बर्बाद कर रहा है? तो वहां तुझे सब कुछ मिल जाएगा। कई लोग हैं जिन्होंने अपने ईमान पे कॉम्प्रोमाइज किया, जिन्होंने माल दुनिया की खातिर कॉम्प्रोमाइज किया कि ये चीज मिल जाए। मैंने IRC मामबारगा में बताया था कि ईरानी एक्ट्रेस जिसने नेशनलिटी लेने के लिए अपना दीन वहां पे बदल दिया था, यहां से लाते हैं 100 झूठ बोलते हैं, जब रेफ्यूजी असाइलम लेते हैं 100 झूठ बोलते हैं, सिर्फ पासपोर्ट मिल जाए, हम कमा लें, हम ये कर लें। तो ये तो आपके लिए पैगाम कि जहां जा रहे हो, मौला अली तो फरमाते हैं सुकून मिलेगा तीन चीजों का इल्म आ जाए, कहां से आए हो, कहां पे हो और कहां जाओगे। तो कहां पे हो ये तो सोचो, मतलब जहां तू रहेगा और जहां तू जाएगा ये दोनों कनेक्टेड हैं आपस में। جہاں تیرے لمحات گزر رہے ہیں وہ تمہارے وہ لمحے بناتے ہیں جہاں تو جانے والا ہے. جہاں تیری زندگی گزر رہی ہے یہ ڈیسائیڈ کرے گی کہ وہاں جا کر تو کیا بنے گا. ایسے مومنین نمازی ہیں، متقی ہیں، تہجد گزار ہیں، بچے نیک نہیں ہیں. کہتے مولانا ہم نے تو کیا تم نے زحمت کی جب تجھے پتا بھی تھا. اور ایک اجتماعی کوشش ہوتی ہے، وہ بھی اجتماعی کوشش وہاں پہ کوئی نہیں کر رہا. تو کئی نوجوانوں نے کہا کہ مولانا سلوشن میں نے بارہا بتایا ہے، کمانے جاؤ، پیسہ اپنے ملک میں بھیجو، لیکن کبھی بھی اپنی نسلوں کو وہاں منتقل نہ کیا کرو. 6 مہینے جا کے کام کرو، پیسے اپنے ملک میں ٹرانسفر کرو، لیکن اپنی نسلوں کو اپنے معاشروں میں بڑا کیا کرو. پیسہ ہو تو پاکستان میں بھی 100 طرح کی فیسلٹیز اپنے لیے لگا سکتے ہو. پیسہ ہو لوڈ شیڈنگ ہے، سولر سسٹم لگا لو. ساری چیزیں پیسے سے ہی تو ہوتی ہیں نا. اگر پیسہ کماؤ گے ساری چیزیں یہاں پہ بنا سکتے ہو. لیکن واقعا جن کے دلوں میں درد دین تھا، جن کو یہ فکر تھی، دن رات فکر تھی کہ میری بچی کا کیا بنے گا، میرے بیٹے کا کیا بنے گا، انہوں نے قدم بھی اٹھایا. لیکن جن کو یہ فکر ہے کہ گھر کا لون اتارنا ہے اور صبح سے شام تک مجھے جاب پہ جانا ہے، یہ فکر نہیں، یہ نعمت جو پروردگار عالم نے دی ہے. آفس کا کام بندہ کرتا ہے لیپ ٹاپ پہ، اپنے کمپیوٹر پہ، بچہ آ کے اسے تنگ کرتا ہے، اسے موبائل دیتا ہے، جاؤ گھنٹہ جا کے کھیلو. صرف اس لیے یہ سکون سے بیٹھے. میاں بیوی کہتے ہیں بچے ہمیں ڈسٹرب نہ کریں، ٹی وی کھول دیتے ہیں. دیکھو یہ فکر نہیں کہ بچہ جو ٹی وی پہ دیکھ رہا ہے کیا دیکھ رہا ہے، کہ غلط چیز وہاں پہ آ گئی اس کا ذہن خراب ہو جائے گا. یہ موبائل میں جو گیم کھیل رہا ہے کون سی کھیل رہا ہے، کہیں کھیلتے کھیلتے اس کا وہ حال نہ ہو جو آج آپ کراچی کے حالات دیکھ رہے ہیں. ایک چھوٹی سی گیم ہے جس میں لڑکے لڑکی کا تعلق بن جاتا ہے، زندگیاں تباہ و برباد ہو جاتی ہیں. کھیل ایک لمحے کا ہوتا ہے، نگاہ ایک لمحے کی ہوتی ہے، سلام ایک ہوتا ہے، لیکن اس کے بعد جو لمبا تعلق بنتا ہے جس سے زندگیاں تباہ و برباد ہو جاتی ہیں. اس لیے معصوم فرماتے تو گناہ کا تعلق بننے ہی نہ دے، تو خود پہل کرتا ہے تبھی گناہ ہوتا ہے. مرد اور عورت کی اللہ نے نیچر ایسی بنائی ہے، پھر اس کے حساب سے اللہ نے حدود بنائے. مرد کی نیچر میں جھانکا جھانکی ہے، دیکھنا ہے، اس کی نیچر ہے. عورت کی نیچر ہے خود کو دکھانا، بچپن سے اس کی نیچر ہے، زینت کرنا، زیور پہننا. آپ کافروں کے معاشرے میں چلے جائیں، کتنے ایسے مرد ہیں جو اوریاں نظر آتے ہیں، اور کتنی ایسی عورتیں ہیں جو کم لباس میں نظر آتی ہیں. مردوں نے فل ڈریس پہننا ہوتا ہے، عورتوں نے نہیں پہنا ہوتا. مطلب جسے حیا کرنا ہے وہ نہیں کر رہی، اور جس کے لیے حجاب نہیں ہے وہ حجاب کر کے گھوم رہا ہے. کیوں؟ نیچر کی بات ہے نا، اس کی فطرت میں وہ خود کو دکھائے دکھائے دکھائے. 4 لوگ اس کی تعریفیں کریں، تبھی اللہ نے کہا کہ یہ گھر سے نہ نکلے. تبھی سیدہ سے پوچھا گیا بی بی عورت کب خدا کے قریب ہوتی ہے، فرمایا جب وہ اپنے گھر کے اندر ہوتی ہے.
اللہم صل علی محمد.
اس میں فائدہ تمہارا ہے، فائدہ کسی اور کا نہیں ہے. مردوں کا کیا جاتا ہے تم باہر نکلو گی تو، نقصان تو تمہارا ہے نا. آج کل لوگ کہیں کہ بھائی پاکستانی معاشرہ ایسا ہے ویسا ہے، دنیا میں سب سے زیادہ ریپ کہاں ہوتا ہے؟ امریکہ میں ہوتا ہے. ایک رپورٹ تھی، 7 منٹس میں ایک ریپ ہوتا ہے امریکہ میں. کیوں ان معاشروں میں ایسا زیادہ ہوتا ہے؟ کچھ سیدھی بات ہے نا، ایک طرف معاشرے میں وہ مرد ہیں جو غیر تربیت یافتہ، غیر تزکیہ شدہ، حوث سے بھرے ہوئے، شہوت سے بھرے ہوئے، اور دوسری طرف اگر یہ معاملہ ہوگا فلم معاشرے میں عام، فحاشی معاشرے میں عام، تو ظاہر عزتوں پہ ہاتھ آئے گا نا. سونے کو روڈوں پہ تو نہیں رکھا جاتا نا، تجوریوں میں بند کر کے رکھا جاتا ہے نا. قیمتی چیزیں کور کر کے رکھی جاتی ہیں. اللہ تجھے قیمت دے رہا ہے، ہر چیز کے بننے کا ایک سبب ہے. کو یہ کہے کہ نہیں مولانا اکوالٹی اکوالٹی کہ مطلب اگر مرد باہر جا سکتا ہے, مرد گھوم سکتا ہے, مرد یہ کر سکتا ہے تو ہم کیوں نہ کریں, تو یہ تو وہی بات ہو گئی کہ اللہ تو عادل ہے. بھائی عدالت کا مطلب مساوات نہیں ہے, سب سے بڑی غلطی جو ہم کرتے ہیں. عدالت کا مطلب برابری نہیں ہے کہ آج ٹی وی پہ شوز ہوتے ہیں مرد اور عورت برابر, کوئی نہیں ہے کائنات میں, دو بھائی بھی آپس میں برابر نہیں ہوتے. کوئی خوبصورت ہوتا ہے, کوئی اتنا خوبصورت نہیں ہوتا, کوئی رنگ کا کالا, کوئی رنگ کا سفید, کوئی لمبا, کوئی چوڑا, کوئی چھوٹا, کوئی بڑا. تو مطلب کہ خدا نے عدالت نہیں کی, پھر اس طرح تو سب کو ایک شکل کا بناتا, ایک قد کا بناتا, ایک سوچ کا بناتا, سب ہی ایک پاور والے ہوتے. دنیا چلانی تھی, جذبات کا الگ ہونا ضروری تھا. کسی کو مزدور بننا تھا, کسی کو درزی بننا تھا, کسی کو تاجر بننا تھا, کسی کو عالم بننا تھا, سب کے مزاج الگ الگ ہیں. اب یہ تو بالکل ایسے ہو گیا کہ جب آپ گاڑی چلاؤ تو گاڑی کا ٹائر بولے مجھے ٹائر کیوں بنایا ہے تم نے, مطلب میں ڈامبر پہ چلوں, میں گرمی میں روڈ پہ چلوں, میں جلتا رہوں, اور بولے کہ تم نے جو گیئر باکس ہے, جو گیئر چینج کرتے ہو یا گاڑی کا جو ہینڈل ہے وہ اندر اے سی میں بیٹھا ہوا ہے, تو تم نے بڑا ظلم کیا, مجھے ٹائر بنایا, اسے سیٹ بنا دی. تو بھائی کسی نے کسی کو تو ٹائر بھی بننا ہے, کسی کو سیٹ بننا ہے, کسی کو گیئر باکس بننا ہے, تبھی جا کے گاڑی بنتی ہے نا. اگر گھر بنانا ہے تو گھر میں مختلف ذمہ داریاں ہیں, اور انہی ذمہ داریوں کے حساب سے پھر خدا نے مختلف اجر رکھے ہیں. عورت کے اجر الگ ہیں, مرد کے اجر الگ ہیں. تبھی فرمایا جب عورت نارمل طریقے سے جب اس کی ڈلیوری ہوتی ہے, جب یہ تکلیف اٹھاتی ہے, جب اس کے شکم سے بچہ پیدا ہوتا ہے, تو رسول خدا فرماتے ہیں اس تکلیف کے نتیجے میں خدا اس کے گناہ ایسے معاف کر دیتا ہے جیسے یہ ابھی شکم مادر سے خود پیدا ہوئی ہے. آج تک سنا کہ باپ کے قدموں میں جنت ہے, ماں کے قدموں میں جنت ہے. جب گنہگار رسول کے پاس جاتے تھے کہ ماں کی قبر پہ چلا جا, ماں کی قبر پہ چلا جا, یا رسول اللہ ماں زندہ نہیں ہے, کہ مرنے کے بعد بھی ماں کی دعا لگتی ہے. کیوں؟ کیونکہ تیرا مقام اتنا بلند ہے, اگر تو زحمت اٹھا رہی ہے تو خدا تجھے رحمت بھی تو دے رہا ہے نا. پھر امام حسین بولیں 12 اماموں میں, اللہ تو مجھے زحمت کیوں دے رہا ہے اعوذ باللہ. ہر امام کی اپنی ڈیوٹی ہے. جو مصیبتیں امام حسین نے جھیلی وہ دوسرے اماموں نے نہیں جھیلی, جو تکلیفیں مولا زین العابدین نے اٹھائیں کہ بیبیوں کے سروں سے چادروں کا چھننا, کیا سیدہ زینب نے کبھی اعتراض کیا کہ خدایا یہ اتنی بڑی مسئولیت تو میرے کاندھوں پہ کیوں ڈال رہا ہے؟ اللہ ظرف دیکھتا ہے پھر ڈیوٹیاں دیتا ہے. تجھے انسان اسی لیے بنایا. تو گدھے پہ اتنا وزن رکھتا ہے, گدھا اعتراض نہیں کرتا, خاموش ہوتا ہے بیچارہ, چلتا نہیں ہے, پھر لاٹھی مار کے تو اسے اٹھاتا ہے. ارے تو تو انسان ہے, اللہ نے قدر و قیمت دی ہے. مرد کی ذمہ داری ہے کمانے جائے, رزق حلال لے کر اپنے گھر میں آئے. عورت کی ذمہ داری ہے اپنے بچوں کو وہ تربیت دے جو ام البنین نے اپنے بچوں کو تربیت دی تھی.
اللہم صل علی محمد.
سارے شعبے اسلام نے تقسیم کیے ہوئے ہیں, ڈیوٹیز کو اسلام نے بانٹا ہوا ہے. ایکوالٹی کا تصور ہے ہی نہیں ہمارے یہاں. ہمارے یہاں تصور مساوات نہیں ہے, اسلام تصور عدالت کا قائل ہے. عدالت کا مطلب ہے وضع الشیء علی مکانہ, چیز کو وہاں رکھو جہاں وہ رکھنے کے لائق ہے. کیا مطلب؟ میں نے مثال دی تھی, جوتی کو پاؤں میں رکھو, امامے کو سر پہ رکھو. امامہ پاؤں میں نہیں جانا چاہیے, جوتی سر پہ نہیں آنی چاہیے. لیکن آج کی فیمنسٹ عورتیں کیا کہتی ہیں, نہیں جوتیوں کو سر پہ رکھو اور امامے کو پاؤں پہ رکھو. ایسا نہیں ہو سکتا. ڈیوٹیز اللہ نے تقسیم کی ہوئی ہیں. مطلب جو ڈیوٹی عورت کی ہے وہ مرد نہیں کر سکتا, جو ڈیوٹی مرد کی ہے وہ عورت نہیں کر. مزاج الگ ہے نا, ہماری باڈیز, ہمارے ہارمونز, یہ دونوں الگ ہیں. یہ تو سائنٹیفکلی ثابت ہے, دنیا چینج نہیں کر سکتی اس چیز کو. اب باپ سے اگر بیٹا بیٹی 4 بار پوچھے نا, مثلا بولے بابا یہ کیا ہے, بولے چڑیا ہے, دوبارہ پوچھے بابا یہ کیا ہے, چڑیا ہے بیٹا, پھر آئے بابا یہ کیا ہے؟ بیٹا بولا نا چڑیا ہے. اب چوتھی بار آئے گا تو پھر یہ نہیں بولے گا چڑیا ہے. مرد کا حوصلہ کم ہوتا ہے, لیکن ماں سے 100 بار بھی پوچھے نا تھکتی نہیں ہے. اس کے اندر خدا نے کیا دیا ہے؟ صبر دیا ہے, قوت صابرہ دیا ہے. لیکن آج دنیا کیا کرنا چاہتی ہے؟ اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں کو چینج کرنا چاہتی ہے. کہ مرد عورت کیا ہوتا ہے, اب تو پوری کوشش ہے ہی شی کو بھی ختم کیا جائے, اور کر دیا ہے ویسٹرن ورلڈ میں. پہلے آپ بولتے تھے نا کہ مثلا عارف صاحب آ رہے ہیں تو یہ ہی ہیں, اور مثلا زینب آ رہی ہے تو یہ شی ہے. اب کہتے ہیں یہ ہی شی کیا ہوتا ہے, فرق کیوں کرتے ہو؟ مطلب اب ہی شی بھی ختم ہو گیا. اب تو مجھ سے سوال کیے جا رہے تھے کہ مولانا اللہ ہی ہے یا شی ہے؟ یہ بات وہاں تک پہنچ گئی. اللہ کو مذکر صیغے سے کیوں بلایا جاتا ہے, مؤنث صیغے سے؟ عورت کی توہین کر رہے پروردگار عالم. بھائی ہی شی یہ نہیں سمجھتے. اللہ کے یہاں قدر روح کی ہے, روح مرد اور عورت نہیں ہوتی. جسموں میں جب ہم آتے ہیں تو یا مرد ہو کر آتے ہیں یا عورت ہو کر آتے ہیں. جسم کے اعتبار سے ہم مرد اور عورت ہیں, روح تو مطلق ہے نا اس میں. تو یعنی ظاہر آپ مرد کس وجہ سے مرد بولتے ہو؟ مردوں کے جنسی اعتبار سے نا. عورت کو کس اعتبار سے عورت بولتے ہو؟ جنسی اعتبار سے نا. اب روح میں تو یہ چیزیں ہیں نہیں. روح لامحدود ہے, روح مطلق ہے, روح جسم نہیں رکھتی, روح لامحدود ہے نا. روح نظر نہیں آتی, وہ تو مرنے کے بعد آپ کو پتا چلے گا روح کے پاور کیا ہوتے ہیں, یہ ہم زیادہ محسوس نہیں کر پاتے. تو روح میں تو یہ چیز ہے ہی نہیں جسم کے اعتبار سے. اب یہ اللہ کی مرضی ہے تیری روح کو مرد جسم میں پھونکتا ہے یا عورت جسم میں پھونکتا ہے. اب جس جسم میں اس نے پھونک دیا اسی کی ضروریات کے اعتبار سے تو جو دنیا میں کام کرنا ہے. اب مثلا میں نے آپ کو الٹو گاڑی دی اور ایک مومن کو ہم نے پراڈو گاڑی دے دی. اب پراڈو الٹو نہیں بن سکتی, الٹو پراڈو نہیں بن سکتی. اب آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے نا جو ڈرائیور پراڈو چلا رہا ہے وہ الٹو والے سے افضل ہے. ڈرائیور تو ڈرائیور ہوتا ہے, اس کا کام ہے ڈرائیونگ کرنا. اور اچھے ڈرائیور کی ڈیوٹی کیا ہوتی ہے؟ وہ اپنی گاڑی کو سمجھے کہ میں کون سی گاڑی چلا رہا ہوں. اگر گاڑی ڈیزل ہے تو ڈیزل والا فیول ڈلوائے, اگر پیٹرول والی ہے پیٹرول والا ڈلوائے. کہے گا نہیں نہیں, تو پراڈو والا ہے پیٹرول ڈلواتا ہے, میں اپنی گاڑی میں بھی پیٹرول ڈلواؤں گا اور ڈیزل میں پیٹرول ڈالے گا تو انجن تمہارا وہیں پہ بیٹھ جائے گا. تو یہ آج لوگوں کے انجن بیٹھے ہوئے ہیں. یہ تازہ واقعہ آپ کو سناؤں, یہ میراتھن میں جو لوگ بھاگتے ہیں اس کے آپ اسپورٹ مقابلے ہوتے ہیں, تو اب وہاں تو قانون بن چکا ہے. میں پاکستان میں پڑھ رہا تھا ایک رپورٹ کے, پتہ نہیں پاکستان میں 2 سال میں یا 1 سال میں کوئی 500-600 مرد عورت بنے ہیں, عورتیں مرد بنی آپریشن کروا کے, تو وہ ایکسیپٹ کرتے ہیں. اگر آپ آپریشن کروا کے لڑکی بننا چاہتے ہیں ہو جائیں گے, اور وہ آپریشن کروا کے لڑکا بننا چاہتی ہے ہو جائے گی. وہاں ایک انگریز نے کیا کیا, وہ آپریشن کروا کے لڑکی بن گیا. تھوڑا تیز تھا, دماغ تھا اس میں. اب اس نے کہا لڑکی تو بناؤ, فائدہ کیا لڑکی بننے کا, کیا کروں؟ تو اس نے کہا یہ میراتھن کی جو ریس ویس ہوتی ہے نا اس میں چلے جاؤ. لڑکی بن تو چکا تھا لیکن طاقت وہی مردانہ تھی نا اس میں. اب جب وہ اس میں اسپورٹ میں جب اس نے پارٹیسپیٹ کیا تو وہاں تو ساری عورتیں تھیں. اب ہر اس میں یہ جیتتا جا رہا تھا, عورتوں کی چیخیں بلند ہو گئی, بھائی یہ جہاں بھی آ رہا ہے جیت رہا ہے. اس نے کہا میں بھی عورت ہوں. انہوں نے کہا نہیں, ہم تجھے مانتے نہیں تم عورت ہو. اس نے کہا یہ میرا سرٹیفکیٹ, میں نے آپریشن کروایا. ان سب نے احتجاج کیا, اس کو نکال دیا. اب اس نے کیس ڈالا ہوا ہے جب میں عورت ہوں تو مجھے جانے کیوں نہیں دیا جا رہا. بھائی اللہ نے جو ہارمون تمہارے بنائے وہ الگ الگ ہیں. تو میں اکثر کہتا ہوں اگر مرد عورت اکول ہیں تو آج کے بعد جتنے ٹرک ڈرائیور ہیں عورتیں بن جائیں, فوج 80% عورتیں چلائیں. نہیں ہو سکتا نا, ہیوی ورک عورت کا جسم اسے برداشت نہیں کرتا. اللہ نے اس کے جسم کو اس کے مزاج کو کیا بنایا ہے؟ نازک بنایا ہے. اسی اعتبار سے تربیت بھی اگر بیٹے اور بیٹی کی کرنی اس حساب سے کرو. یہ نہیں جس طرح بیٹی کو ٹریٹ کر رہے ہو اسی طرح بیٹے کو ٹریٹ کرو, جس طرح بیٹے کو ٹریٹ کرتے ہو اسی طرح بیٹی کو ٹریٹ کرو. مثال کے طور پہ ایک عام مثال آپ کو دے رہا ہوں. کہتے ہیں بیٹا جب گر جائے نا رونے لگے تو بیٹے کو کہو بھائی مرد روتا تھوڑی ہے, اسے شاباش کر کے کھڑا کرو, لیکن بیٹیاں جب گریں تو انہیں پیار دیا کرو. کئی صفات مرد کے لیے اچھی ہیں عورت کے لیے بری ہیں, کئی صفات عورت کے لیے اچھی ہیں مرد کے لیے بری ہیں. مثلا مرد اگر بہادر ہو تو یہ صفت اچھی ہے, عورت اگر بہادر بن جائے, معصوم فرماتے یہ مذموم ہے. فطرتاً اللہ نے عورت کو ڈرپوک بنایا ہے. کیوں؟ کیونکہ ڈرے گی نہیں تو اپنی عزت کیسے بچائے گی. مرد اگر گھر سے ناراض ہو کے نکل بھی گیا, کیا بگڑنا ہے اس کا؟ رات کو گھر نہیں جائے گا, روڈ پہ کہیں ادھر ادھر سو جائے گا. لیکن عورت اتنی بہادری کر کے, شوہر سے ناراض ہو کے, والد سے ناراض ہو کے, یہ لڑکی گھر سے نکل جائے, صحیح سالم واپس آئے گی؟ تیری عزت میں, مرد کی عزت میں فرق ہے, تیرا درجہ بلند ہے, معاشرے میں تیرے رہزن بہت ہیں, تیرے خریدار بہت زیادہ ہیں, گندی نگاہیں دیکھنے والے بہت زیادہ ہیں. اب بچیاں اتنی بہادر بن جائیں, پھر یہی واقعات جو آپ دیکھ رہے ہیں نا, گھر سے بھاگ جاتی ہیں. اگر بہادری نہ ہوتی کبھی ایسا کام کرتی؟ یہ تبھی معاملات پیدا ہوتے ہیں. فرمائے مرد اگر سخی ہو اس کے لیے باعث فخر ہے. مرد کنجوس, ہمیشہ کہتا ہوں کنجوس نہ علی کو اچھا لگتا ہے نہ بیوی کو اچھا لگتا ہے. مرد کنجوس نہیں ہوتا, کنجوس اب یعنی کہ اسراف کرے, سخی ہوتا ہے. عورت مولا فرماتے ہیں سخی ہو تو اچھا نہیں ہے. مولا کیوں؟ کہ اگر یہ سخی بنے گی شوہر کو کنگال بنا دے گی. یہ صدقہ بھی دینا اپنے شوہر کے مال سے تو پوچھ کے دے کہ بھائی صدقہ دینا ہے, لیکن روز بولے آج بھائی کو پیسوں کی ضرورت ہے, آج بہن کو پیسوں کی ضرورت ہے, آج سہیلی گھر پہ آئی تھی اسے پیسوں کی ضرورت ہے, وہ بیچارہ کنگال ہو جائے گا. کہیں اپنے شوہر کے مال کی محافظ بنے. جو بیویاں واقعی ایسی ہوتی ہیں نا, گھروں کو بڑا اچھے طریقے سے مینیج کرتی ہیں. اب مرد فضول خرچی والا ہوتا ہے نا, وہ تھوڑا 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 کر کے جمع کرتی ہیں, آخر میں آتا ہے کچھ نہیں بچا, پریشان ہوں, تو بولتی ہے گھبراؤ نہیں, میں نے جمع کر کے رکھا ہوا ہے. اپنے مردوں کو, اپنے بچوں کو, ہاں لیکن عورت کو بھی یہ ہو کہ مجھے اپنے بیٹے کو کیا بنانا ہے, سخی بنانا ہے. حاتم تائی, اگر حاتم تائی بنے, کیوں بنے؟ جب حاتم سے پوچھا حاتم تو اتنا سخی کیسے بنا, تو حاتم تائی کہتا ہے میری سخاوت میں میرا کردار نہیں ہے, حاتم تائی کی ماں کا کردار ہے. کہ کس طرح ماں کا کردار ہے؟ حاتم تائی کہ جب میں چھوٹا ہوتا تھا, میری امی جب مجھے خرچی دیتی تھی, مثلاً ایک روپیہ دو روپیہ جو بھی دیتی تھی, کہتی تھی حاتم یہ دس روپے تیرے, دس روپے فقیر کے, جتنے مجھے دیتی تھی اتنے فقیر کے لیے دیتی تھی. مطلب اس کی ماں کیا کر رہی ہے؟ حاتم تائی کی تربیت کر رہی ہے, اس کی ذہن سازی کر رہی ہے, اس کی فکر سازی کر رہی ہے. تو ذہن سازی جوانی میں نہیں ہوتی, ذہن سازی بچپنے سے ہوتی ہے. تو بچپنے سے اپنے بچوں کے ذہنوں کو بناتا ہے. لیکن آج افسوس و صد افسوس سے کہنا پڑتا ہے, آج ہمارے بچوں کے ذہنوں کو ہم نہیں بنا رہے, ٹی وی بنا رہی ہے, میڈیا بنا رہا ہے. آج ہم نے اپنے بچوں کو امام زمانہ کے حوالے نہیں کیا, میڈیا, ٹی وی, سوشل میڈیا کے حوالے کر دیا. ہمیں پتا بھی نہیں بچہ کیا دیکھ رہا ہے. کئی ڈرامے ایسے ہیں لوگ دیکھ لیتے ہیں, میں کہتا ہوں نتیجہ کیا نکلا, اتنی اس نے انویسٹ کی تھی ڈرامے پہ. کہتے ہیں مولانا ہم سمجھے نہیں. میں نے کہا تو نے دیکھا نہیں ڈرامے میں محرم تعلقات کو آپس میں ملایا جا رہا ہے, کتنی بے حیائی آج کل کے ڈراموں میں آ چکی ہے. وہ آخر میں بتاتے بھی وہ بندہ غلط کر رہا ہے. بھائی غلط کر رہا ہے تو تم دکھا کیوں رہے ہو؟ ان دی اینڈ بتاتے ہیں اس نے غلط کیا. مطلب ایک ڈرامہ پاکستان میں چلا تھا, سسر اپنی بہو میں نگاہ بد رکھے بیٹھا تھا. ڈرامہ دکھایا جا رہا ہے, دکھایا جا رہا ہے, عوام دیکھ رہی ہے, وہ سب کہہ رہے ہیں بہت غلط کر رہا ہے, بہت غلط کر رہا ہے. کچھ ایسے حرام ہیں جن کا نقل کرنا بھی حرام ہے. مثلا اللہ نے قرآن میں سورہ یوسف کا واقعہ سنایا, قوم لوط کا بتایا, بھائی نے بھائی کو قتل کیا حابیل و قابیل اللہ نے بتایا, حضرت موسیٰ کا واقعہ بتایا. لیکن تاریخ میں کئی ایسے حرام تھے جن کا ذکر خدا نے قرآن میں نہیں کیا. کچھ حرام ہیں حضرت یحییٰ کے واقعے میں جس کو قرآن نے ذکر نہیں کیا. وہ کون سا حرام ہے؟ دو محرم رشتے جب آپس میں گناہ کرتے ہیں. فرمایا ممبر سے تو کیا گھر میں بھی نقل نہ کیا کرو. کوئی دوست آ کر تجھے بتائے نا خدا نہ خواستہ تو محرم رشتوں نے آپس میں غلاظت بھرا تعلق بنایا ہے تو فرما ایک کان سے سنو دوسرے کان سے نکال دو, کہیں پہ ذکر نہ کرنا, کیونکہ جب تو ذکر کرتا ہے گناہ کا قبح ختم ہو جاتا ہے. ایک زمانہ تھا جب لوگ لفظ زنا سنتے تھے وجود میں کپ کپاٹ آ جاتی تھی. مومن اور زنا, حسین کا چاہنے والا اور شراب. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. سیدہ زینب کی ماننے والی اور اپنی چادر اتارے, اپنے حجاب پہ کمپرومائز کرے, نازک کپڑے پہن کر روڈوں پہ چلے. جب حجاب کا فلسفہ لوگوں کو نہیں پتا, سمجھتے ہیں حجاب کا مطلب ہے بس دوپٹہ کرنا. حجاب کا مطلب ہے اپنے جسم کے اعضاء کو ظاہر نہ کرنا. اب حجاب کیے ہوئے ہیں, جینس کی پینٹ پہنی ہوئی ہے, سر پہ دوپٹہ ہے اور شرٹ اور پینٹ پہن کے چل رہی ہے, یہ جسم جہنم میں جلایا جائے گا, کیونکہ تو اپنے جسم کی سائز دکھا رہی ہے مرد اور عورت دونوں کے لیے. تھوڑی سی باڈی بلڈنگ کر دی, چار بیڑیاں کھول کے روڈ پہ چل رہا ہے تو کیا دکھا رہا ہے لوگوں کو؟ زینت, خضو زینتکم, اپنی زینتوں کو کہاں پہ لے کر آؤ؟ اللہ کے دربار پر لے کر آؤ. یہ جسم امانت پروردگار عالم ہے. حسین اگر اپنے جسم کو کہیں پہ پیش کر رہے ہیں وہ زمین کربلا میں دربار خدا میں پیش کر رہے ہیں. عباس کے اگر بازو کہیں پہ کٹتے ہوئے نظر آتے ہیں, ذرہ برابر ابا نہیں کیا اہل بیت نے. جس میں سیدہ فاطمہ الزہرا پسلیاں ٹوٹ رہی ہیں دفاع ولایت میں, تربیت بشر میں, آچیوں سے پوچھا جائے دو مولا حسین کے قاتل ہیں, جسم کا قاتل اور آقا حسین کے مقصد کا قاتل. یہ میں اپنے لفظ بیان نہیں کر رہا, میرے امام امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام میرے مولا فرماتے ہیں کہ اے مومن, ہمارے دادا حسین کے دو دشمن ہیں. ایک وہ دشمن تھا جو حسین کے جسم کا دشمن تھا, جس نے کربلا کے میدان میں میرے بابا کے جسم پہ گھوڑے دوڑائے, بدن پہ تیر مارے, بدن پہ پتھر مارے. لیکن ایک دشمن وہ ہے جو میرے جد کے مقصد کا دشمن ہے, وہ اس دشمن سے بدتر ہے. کہ مولا کیا مطلب؟ فرمایا ہر معاشرے میں دو طرح کے لوگ ملیں گے. امام نے لفظ علماء بھی استعمال کیا, علماء حق اور علماء سوء. کچھ وہ جو حق بیانی کریں گے, کچھ وہ جو سوء بیانی کریں گے. یہ کفر کے فتوے, یہ ساری چیزیں کہاں سے آتی ہیں؟ جنہوں نے دین کا ہدف نہیں سمجھا. کہ مولا آپ کے جد کا مقصد کیا تھا؟ کہا زیارت وارثہ اٹھا کر دیکھو, زیارت عاشورہ اٹھا کر دیکھو, جامع کبیرہ اٹھا کر دیکھو. برملا ہر معصوم یہ کہہ رہا ہے, ہر بندہ یہ گواہی دے رہا ہے کہ اشہد انک قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکاۃ وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر. جو بھی مومن کربلا جاتا ہے یہ گواہی دیتا ہے کہ مولا حسین آپ کا مقصد کیا تھا؟ کہ نماز کو قائم کیا جائے, زکاۃ کو ادا کیا جائے, امر بالمعروف کیا جائے اور نہیں عن المنکر کیا جائے. لیکن افسوس سے یہ کہا جاتا ہے آج ممبر پہ آنے والا یہ بولے کہ اس ممبر سے نماز کا پیغام نہ دیا جائے. نماز کون سا جنت لے جاتی ہے؟ پھر تو کربلا جا کے گواہی کیوں دیتا ہے؟ اشہد انک قد اقمت الصلاۃ, میں گواہی دیتا ہوں آپ نماز قائم کرتے تھے. پھر اپنی غلط بیانی کے لیے دلیل بھی پیش کرے, مولوی صاحب کربلا میں حور نے کون سی نماز پڑھی تھی؟ جس جاہل کو یہ بھی نہیں پتا کہ حر نمازی تھا یا نہیں تھا. جب مولا حسین کے لشکر میں آیا, روایت کے جملے ہیں, جب وقت نماز ہوا امام حسین نے کہا کہ حر تو نماز پڑھا. کہنے لگا آقا حسین, غلام کیسے نماز پڑھا سکتا ہے آقا کے ہوتے ہوئے؟ یقیناً امام حسین کو پتا ہوگا ایسے جاہل آئیں گے ممبروں پہ اور ایسے بہتان. ایک شہید پہ تہمت, حسین کے صحابی پہ تہمت, جس نے اپنی جان کو قربان کیا اس پہ تہمت, جو صریحاً قرآن کی آیت ہے کہ جو نماز نہیں پڑھتا, اقیم الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین, نماز قائم کرو اور مشرکوں میں سے نہ بنو, اس حکم کو آ کر پامال کرے. ایک امام بتاؤ جس نے اپنی نماز کو ترک کیا ہو, جن کی شہادتیں سجدوں میں ہوں, جو نوک نیزہ پہ جائیں تو شعر و شاعری نہیں کرتے تھے, قرآن کی تلاوت پڑھتے تھے. پورے سفر میں مورے مولا امام زین العابدین فرماتے ہیں, ایک بھی بی بی کی نماز تہجد قضا نہیں ہوئی. میں واجب کی بات نہیں کر رہا, یہ کیا جھوٹ ہے؟ زندان شام میں اٹھتی ہیں, آدھی رات کا وقت ہوتا ہے, وضو کر کے بیٹھ کے نماز پڑھ رہی ہیں. پپھی اماں تکلیف ہے, بی بی اتنی تکلیف ہے, بیٹھ جائیں, مستحب نماز ہے, پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ آواز آئے گی, نہیں, حسین کی وصیت تھی, بہن زینب مجھے نماز تہجد میں یاد کرنا. تو جسم کو پالنے کے لیے آیا ہے, دو کوڑی اور دو ٹکوں کے لیے اپنے دین کو بیچ رہا ہے, اپنے بچوں اور اپنی نسلوں کو تباہ کر رہا ہے, دنیا کی خاطر اپنی عفت و اپنے حیا کو برباد کر رہا ہے. مولا فرماتے ہیں, یا عربی کا شعر ہے نا, یا لیت الشباب متى یعود, جب بوڑھے ہو جاؤ گے نا پھر کہو گے اے جوانی واپس کب آؤ گی. جوانی پھر واپس نہیں آتی, گزرا ہوا دن کبھی پلٹ کے نہیں آتا. فرمائے مومن جب زندگی گزارتا ہے نا, اس سے پوچھا جائے اپنی گزری ہوئی زندگی سے مطمئن ہو, کہتا ہے الحمدللہ, پشتاوا نہیں ہوتا, وہ کام نہ کرتا, ایسا نہ بنتا. نہیں, کربلا میں علی اصغر سے پوچھو, آپ کی زندگی سے مطمئن نے 6 مہینے کا بچہ ہے, کیا کارنامہ کیا اس بچے نے. قاسم 14 سال کا, چچا پوچھ رہے ہیں قاسم کیف عندک الموت, چچا احلا من العسل, شہد سے زیادہ میٹھی ہے. تو خدا را مقصد حسین کو سمجھیے. علماء فرماتے ہیں جو عالم یہ دیکھے کہ معاشرے میں بے حیائی بڑھتی جا رہی ہے, معاشرے میں عفت دری ہو رہی ہے, جگہ جگہ شیطان نے اسباب گمراہی پھیلائے ہوئے ہیں, وہ ٹی وی, وہ ڈرامہ, کیا کچھ نہیں ہے, حکومتیں سپورٹ کر رہی ہیں بے حیائیوں کو, سسٹم سپورٹ کر رہا ہے بے حیائی کو, سینسر بورڈ سب پہ سے کھا کھا کے جوانوں کے ذہنوں میں زہر ڈالا جا رہا ہے. اور یہ مولوی یہ عالم دیکھے اور ممبر پار آ کر مقصد حسین کو بیان کرے, کیوں؟ بانی ایک مجمع کا بندہ کہہ رہا ہے, مولانا ہم گئے مولوی صاحب کو کہا, یا خواتین کالے کپڑے پہن کے آتی ہیں, سر پہ دوپٹہ نہیں ہوتا, شلواریں پہنتی ہیں, تخنے نظر آتے ہیں. اب دنیا کو کیا پتا, شیعہ ہیں سنی ہیں, مجلسوں میں تو سبھی کالے کپڑے پہن کے آ جاتے ہیں, لیکن دنیا تو شیعہ سمجھتے, پھر بولیں گے شیعوں کی عورتیں حجاب نہیں کرتی. کہ مولوی صاحب ذرا ممبر سے بتا دیجئے. کہ بھائی میں نہیں پڑھوں گا. کہ مولانا بتا دیجئے, محرم نہ محرم خواتین حجاب کریں؟ کہنے لگا اگر میں پڑھوں گا تو پھر لوگ مجھ سے حجاب کریں گے, میں پڑھوں گا مجمع کم ہو جائے گا, مجمع کم ہوگا تو کیا ہوگا, مارکیٹ ڈاؤن ہو جائے گی, مجمع بڑھے گا تو کیا ہوگا, مارکیٹ ہائی ہو جائے گی, اور جب مارکیٹ ہائی ہوگی تو کیا ہوگا, پیسہ زیادہ ملے گا. اسی لیے چھٹے امام کا فرمان ہے, دیکھو تو صحیح ممبر پہ کسے بٹھا رہے ہو. جس کے دل میں مال دنیا کی محبت ہے وہ تجھے دین نہیں دے گا, وہ مال کی خاطر دنیا بیچے گا, وہ تیری رضا کے لیے پڑے گا, حسین کو راضی کرنے کے لیے نہیں پڑے گا. کہ آج ہمارے قوموں کو شعر کی ضرورت ہے, چاہے نعروں کی ضرورت ہے, آج حسین کو ضرورت اس بات کی ہے. مولا حسین اس لیے قربانی نہیں دی کہ ہم روئیں, ہم روتے ہیں اپنی آخرت کے لیے, مقصد حسین یہ نہیں تھا. ہم ماتم کرتے ہیں اپنی قیامت کے لیے، کیونکہ ان سے محبت کرنا واجب ہے، اظہار محبت کرنا فرض ہے، لیکن مقصد حسین تو یہ نہیں تھا. مقصد حسین یہ تھا کہ تو اپنے وجود میں محبت خدا، اطاعت خدا، تقوی الہی کو پیدا کرے، اپنی قبر کو بنائے. جب عالم برزخ میں پیدا ہو تو اس طرح تیرا استقبال کیا جائے جس طرح سلمان کا استقبال کیا جاتا ہے، مالک اشتر کا استقبال کیا جاتا ہے. تو ہر مومن یہ سوچے، چار سالہ بچی نے اتنی تکلیفیں اٹھائیں، کربلا کے ہر شہید نے جسموں کو قربان کیا تاکہ تیری آخرت بن جائے. دلوں کو کربلا لے جائیں، سلام کریں اپنے آقا کی مظلومیت پہ. آج بھی فرزند زہرا مظلوم ہے. اس پورے مجمع میں کتنے لوگوں نے زحمت کی، 40 دن ہی زحمت کریں، اپنے امام زمانہ کو دیکھنے کے لیے کہ مظلومیت امام نہیں ہے، کہ ہم میں سے کوئی چاہتا ہی نہیں ہے. 40 ڈیز ہمارے پاس نہیں ہے اپنے امام زمانہ کے لیے. کل انشاءاللہ عمل بتاؤں گا، وقت تیزی سے گزر جاتا ہے، کہ کیا کریں کہ اپنے مولا سے فزیکل رابطہ مضبوط ہو جائے. ایک ذریعہ یہی گریہ امام حسین ہے. گریہ دل کو نرم کرتا ہے، اور اللہ کہتا ہے جب دل ٹوٹتا ہے نا، میں دلوں کی آواز کو سنتا ہوں. ہر نماز کے بعد امام حسین پہ ایک آنسو ضرور بہایا کریں، سجدے میں جا کے حسین کے سجدے کو یاد کیا کریں. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین کی صدا بلند ہو. السلام علی الحسین وعلی علی ابن وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب سب مل کے السلام علی الحسین وعلی علی ابن وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب میرا سلام ہو اس دکھ یاری ماں پہ جس نے بچوں کی خبر نہ شوہر کی اطلاع. جب بھی مولا حسین کے پاس آتی تھی کہتی تھی مولا میرے بچے آپ بے قربان، میرا شوہر آپ بے فدا. قدیمی مومنوں سنو گے یہ کون سی بی بی ہے. اے خدا تجھے واسطہ
مسلم کی بیوہ کا جس نے کبھی اپنے شوہر کا سوال بھی نہیں کیا, تجھے واسطہ دو ننے سے بچوں کا جو زندان میں بابا بابا کرتے رہے. ایک بھائی چھوٹا تھا, ایک بھائی بڑا تھا. چھوٹے بھائی کا سر بڑے بھائی کی گود میں تھا. اماں کو یاد کر کر کے بے ہوش ہو جاتا تھا. داروغہ زندان نے رات کو خواب دیکھا, کیا دیکھا, ایک کالے برکے میں بی بی زندہ کی دیواروں پہ سر رکھ کے رو رہی ہے, کہہ رہی ہے داروغہ بتا میں نے تیرا کیا بگاڑا. داروغہ تیرے بچے آرام سے سو رہے ہیں, تیرے بچے بھوکھے نہیں ہے, لیکن بتا زہرا کے بچوں نے تیرا کیا بگاڑا. میرے بچے بھوکے بھی ہیں, میرے بچے پیاس بھی ہیں. نیند سے اٹھا, ننگے پاؤں دوڑا دوڑا زندان میں پہنچا, کیا دیکھا, چھوٹا بھائی بڑے بھائی کی گودی میں ہے. کہنے لگا شہزادے مجھے معاف کرنا, مجھے پتا نہیں تھا. اب یہ بتا کہیں تیرا بھائی مر تو نہیں گیا؟ کہ نہیں داروغہ, اماں کو یاد کر کر کے بے ہوش ہو گیا. کہ میرے لال اگر کوئی خدمتوں میں کرنے کے لیے تیار ہو. کہ داروغہ مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے, بس میرا بھائی نہ مر جائے, میرا بابا بھی مارا گیا. داروغہ رات کا وقت ہے, اندھیرا ہے, اگر زحمت نہ ہو اپنی بیوی کو زندہ ملاؤ, تھوڑی دیر کے لیے سینے لگا لے, شاید میرا بھائی ٹھیک ہو جائے. دوڑا گوڑا گھر گیا, اپنی بیوی کو کہا جلدی کرو زندہ چلو. یہ نبی یہ خدا کے صحابی کی بیٹی تھی, کہتی ہے داروغہ میں شریف عورت ہوں, مجھے رات کو زندہ نہ لے چل. اپنا سر پیٹ کے کہنے لگا کائنات کی شریف بیوی او زندانوں کی دیواروں پہ سر کرو رہی ہے. یہ مومنہ دوڑی دوڑی زندہ میں آئی. اندھیرا تھا, نفسیاتی مسئلہ تھا, اس نے شہزادے کو اپنی گودی میں لیا, سینے سے لگایا. ننے سے شہزادے نے دونوں باہیں مومنہ کے گلے میں ڈالے, یہ سمجھا میں اما کی گودی میں آ گیا. رو کے کہنے لگا اما ہم یتیم ہو گئے, اما ہم اجڑ گئے, اما بابا مارے گئے, اما بابا کے پاؤں میں رسیاں بال کے پھیرایا گیا. مومنہ نے سینے سے لگایا, او شہزادے مجھے اما نہ کہو, میں تیری کنی. وقت کی کمی ہے, آخری جملہ زحمت کو تمام کروں. مختصر یا اللہ آپ کو اننی قبروں کی زیارت نصیب کرا دے. نہر کے کنارے جب سر کٹے, لعین شہزادے کا لاشا پانی میں پھینکا، لیکن روایت کے جملے لاشا پانی میں نہ بہا، یہاں تک کہ دوسرے شہزادے کا گلا کٹا، پہلے شہزادے نے باہیں پھیلائی، آ جا میرے بھیا مدینے سے ساتھ چلے تھے او ساتھ یتیم ہوئے، نہر کے کنارے ننی سی لاش رکی، ایک کسان نے جیسے لاش دیکھے، کل لوگوں ولی خدا کی لاش ملی ہے، کفن دیا گیا غسل دیا گیا، جب لاشوں کو دفن کرنا چاہا عجب نہیں غبار اٹھا ہوگا، غیب سے آواز آئی ہوگی آنکھوں کو بند کر لو، لاشوں کی وار زہرا ہے، او میری بیوی کہاں کہاں جاگے، کبھی کربلا کبھی کوفہ کبھی شام کا بازار، اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین، پروردگار ہمارے مولا اور آقا کا ظہور فرما، ہم سب کو مولا کے عوان و انصار میں شریک فرما،
متوجہ زیارت، السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا رسول اللہ۔